بھی پڑے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو آدھی رات میں چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. جب لا الہ کہیں تو سوچیے سب غیر اللہ دل سے نکل رہے ہیں, اور جب الا اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے اللہ کا نور میرے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے. ذہن پہ زیادہ زور نہیں ڈالیں گے, اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک پلڑے میں کلمہ رکھ دی جائے, ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائے, تو کلمہ شریف کا وزن بھاری ہو جائے گا. یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کو, اللہ نے جو عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے جو بنگلہ دیش والے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دارالعلوم عالیہ, تو ہمارے شیخ کی فون پر ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ جو ایمان کی دولت ہے, جس کے پاس بھی ایمان ہے وہ ہر وقت 24 گھنٹے نیکیوں میں نیکی لکھی جا رہی ہے. اس کی ایمان کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کی ایک نیکی لکھی جا رہی ہے, بس اس کا ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے, وہ نیکی لکھی جا رہی ہے مستقل. تو یہ غیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں ایمان کی ملی ہے. تو بس یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. بد نظری کا گناہ ہے, بے پردگی کا گناہ ہے, گانے سننے کا گناہ ہے, اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا کمزور ہو جاتا ہے. اس میں سچی توبہ کر لیں گے تو ایمان دوبارہ بڑھ جائے گا. تو کلمے کی نعمت ایسی ہے, حدیث میں آتا ہے جدد ایمانکم, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو کلمہ شریف کے ذریعے. تو خواتین بھی تو کر سکتی ہیں, مرد تو کرتے ہی ہیں, خواتین بھی روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھ لیا کریں, چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں, کھانا پکاتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہیں. اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے, ضرور اثر کرے گا. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. اب تو رہے بس سادہ میں آخر, ورد زبائے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو, بد کردار و نامہ سیاہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو, بد کردار و نامہ سیاہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ, اب تو رہے بس قدم آخر رز زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح ذکر کر لیں, مگر اگر اشعار نہ پڑھے ہوں تو بھلے نہ پڑھیں, چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اس طرح. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اللہ کا نام لیتے ہیں. تو لے اللہ کا نام, تیرے سب بنیں گے کام. اللہ اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, اور اللہ اللہ کیا کرو, دودھ بتاشا کیا کرو, یعنی اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو. بہت سے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, کچھ کھاتے نہیں ہیں, موٹے سے اچھے خاصے پتلے ہو جاتے ہیں. لہٰذا تو فرمایا اتنے پتلے بھی ہو گئے کہ کھا ہی رہے, بڑھاپے میں جا کے مشکلات ہوں گی. جب بیان ہو رہا ہوں تو سب کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ لیں سائیں, سب کو سلام کی ضرورت نہیں, بس آ کے بیٹھ جایا کریں. اب تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ. خواتین اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گی. وہ اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں, اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گے. ہم مرد اللہ اللہ کا ذکر کریں گے. اس کی وجہ ہمارے بڑوں نے فرمائی کہ اللہ کے نام میں جلال ہوتا ہے, تو خواتین جو ہے اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیں, اس میں جو ہے رحمت ہے, اللہ کی رحمت کی شان غالب ہے. اللہ 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 سات لوگوں کو عرش کا سایہ دیں گے, اس میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کا نام لے, اس کے آنسو نکل آئے آنکھوں سے, یعنی اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی بڑائی کو سوچ کے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو سوچ کے اس کے آنسو نکل آئے. اس زمانے میں حضرت فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب کا مراقبہ نہ کروں, بلکہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو, کتنی ہزاروں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے, آنکھ کان ناک ہاتھ پیر, ان سب سے بڑھ کے انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. پھر ان سب سے بڑی دولت ایمان کی عطا فرمائی, کتنی بڑی دولت ہے ایمان, بہت بڑی نعمت. ان سب کا شکریہ یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو سنت مضبوطی سے تھام لیں. کوشش کریں, جس کے دل میں بات اتر جاتی ہے پھر وہ تھامتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا, جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو انہوں نے فیملی کی بات نہیں مانی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. انہوں نے خاندان والوں کو دیکھ کے تھوڑی چلیں گے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے. دین آ چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, ہمیں خاندان والوں کو دیکھ کے نہیں چلنا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلنا ہے. خاندان والوں سے محبت سے پیش آئیں گے, ریشم کی رسی کی طرح رہیں گے, خود اپنے دین میں صف رہے اور دوسروں سے نرمی پیش سے پیش آئے. اب آج بھی عجیب مضمون ہے کہ پچھلی دفعہ بھی دنیا کے بارے میں بات ہوئی تھی, آج بھی وہی کتاب ہاتھ لگی, میرے شیخ کی کتاب ہے دار فانی میں بالت زندگی. واہ واہ, فرما رہے ہیں کہ دوستو دنیا کی جتنی بھی راحتیں ہیں, دنیا کے عیش ہیں, یہ سب فانی ہیں, افسانے ہیں اور خواب ہیں, ان کو زیادہ اہمیت نہ دیجیے. دنیا فانی کا فریب اور حقیقت شاعر نے شعر میں کیا خوب بیان کیا ہے, جام تھا ساقی تھا میں تھی اور درے میں خانہ تھا, خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. کسی معاملے سے کتنا ہی عیش کتنی ہی راحت محسوس ہو, اپنے مکان سے, بیوی بچوں سے, اپنے کاروبار سے, لیکن اس کو زیادہ اہمیت مت دو. دنیا کو زیادہ اہمیت دینے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مناجات مقبول ایک کتاب ہے دعاؤں کی, اس میں دعا لکھی ہوئی ہے, عجیب دعا ہے. اے اللہ ہمارے غم اور فکروں کا اعلیٰ مقصد دنیا کو نہ بنائیے, یعنی ساری غم اور ساری فکریں دنیا بنی ہوئی ہیں, آخرت کے لیے غم کھاؤ, یہ غم کتنا قیمتی غم ہے. ہنس موتی کھاتا ہے, کوا گو کھاتا ہے. ہنس ایک جانور ہے جو موتی کھاتا ہے, اور جو کوا ہوتا ہے وہ جو بھی مردار جانور ملتا ہے, مرا ہوا کتا, مری ہوئی بلی, کوئی بھی چیز مری ہوئی کھاتا ہے. یہ غم تو کافروں کا بھی ہے. اگر آپ رات دن فیکٹری چلانے کے غم میں ہیں تو ہندو, یہودی اور عیسائی اس سے زیادہ غم میں ہیں. اور جو غم دشمنوں کو بھی ملتا ہے, اس غم پر آپ کیا ناز کرتے ہیں, اس غم پر کیا اپنا شرف محسوس کرتے ہیں. ہمارا شرف صرف وہ غم اٹھانے پر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں, یعنی انبیاء علیہم السلام کو اور اولیاء کرام کو. اور اپنے دوستوں کو کیا غم دیتے ہیں, تلاوت کی فکر کہ بھئی آج تلاوت کی کہ نہیں. ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنی واجب ہے, ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں. کتنی خواتین, کتنے بوڑھے لوگ جن کی تجوید صحیح نہیں تھی, قاری صاحب سے اپنی تجوید درست کروا رہے ہیں, خواتین قاریے سے درست کروا رہی ہیں. ہمارے پاس تو سندھ بلوچ سوسائٹی میں اتنے مدارس ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے, وہاں پہ تجوید درست کروائی جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی دینی علم حاصل نہیں کرنا, پھر تجوید درست کرنی ہے, اس کے لیے بہت سارے مکانات ہیں, وہاں پہ قاریاں ہیں تو اپنی تجوید درست کروائیں. زندگی ہو جاتی ہے, شادیاں ہو جاتی ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, اور عورتوں کی تلاوت صحیح نہیں ہوتی, اردو کی طرح تلاوت کر رہی ہوتی ہیں. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. جن کو فکر ہوتی ہے, جن خواتین کو ماشاء اللہ وہ تلاش کرتی ہیں, وہ معلومات کرتی ہیں اور اپنی تجوید کی فکر کرتی ہیں, ورنہ انگلش تو بڑی سٹائلش بولتی ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, ہمارے بچے انگلش میں پڑھ رہے ہیں اور انگلش میں باتیں کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی فکر نہیں ہے. تو تلاوت کی فکر کریں. پھر فرمایا کہ نماز کی فکر کرو. پانچوں وقت کی نمازیں فرض کی گئیں, مردوں کو جماعت کے ساتھ, عورتوں کو وقت پہ پڑھنی چاہیے. ہاں جس وقت کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جس وقت نہیں پڑھنی ہوتی, اس وقت معاف ہے, نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو یہ غم دیتے ہیں, تلاوت کی فکر, نماز کی فکر, اپنے یاد میں رونے کی فکر, اور ایک اور ہے گناہ چھوڑنے کی فکر, اللہ کے غضب اور نافرمانی کے اعمال سے توبہ کرنے کی فکر. کون کون سے گناہ ہیں اس کی فکر کریں. پہلے کچھ ظاہر کے گناہ ہوتے ہیں, کچھ باطن کے گناہ ہوتے ہیں. ظاہر کے گناہ ہیں, مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. اس طرح ایک ظاہر کا گناہ ہے, مردوں کو جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں 24 گھنٹے اپنے کھلے رہنے چاہیے. خواتین کا ایک ظاہر کا گناہ ہے, بے پردہ رہنا, اپنے بالوں کو کھلا رکھنا. تو بے پردہ رہنا یعنی نامحرم مردوں سے اپنے چہرے کو اپنے بالوں کو نہیں چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ نبی کی بیویوں سے کے بارے فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں پردہ کر لو, اور جو ہے پردے من جلا بھی بہن, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لو. عورت کو اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے, چاہے وہ کالی ہو چاہے وہ کوئی بدصورت بھی ہو, حکم ہے کہ نامحرم مردوں سے پردہ کرو. اس لیے اب اللہ کا حکم آ گیا, اللہ نے ہمیں بنایا, اللہ نے روٹی دی, اللہ نے سب کچھ ہمارے کام بنائے, بچپن سے لے کے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, شادی کروائی, بچے دیے, ہزاروں نعمتیں دیں, اس کا کیا شکریہ ہے کہ اس اللہ پیارے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیے جائیں. اس لیے پردے کا اہتمام کریں. اور پردہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل کا نیا فیشن والا پردہ شروع ہو گیا. پردہ کہتے ہیں کہ انسان عورت جو ہے, ایک تو گھر کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر جب باہر نکلے تو برقع پہن کے نکلے, چلو برقع نہیں ہے تو چادر اوڑھ کے اپنے چہرے کو چھپا کے نکلے. اور گھر کے اندر جب عید, ابھی بقرعید ہوگا, بقرعید ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہمیں بقرعید تک پہنچائے. عید کی عید ہوتی ہے, بقرعید ہوتی ہے, خاندان والے آتے ہیں, اس وقت حکم ہے باقاعدہ. ایک بڑھیا آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آواز جا رہی ہے اندر, شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا شوہر کا بھائی موت ہے, موت, جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ویسے شوہر کے بھائی سے ڈرو. تو دیور سے پردہ ہے, جیٹھ سے, خالو سے, پھپھا سے, تایا زاد, چچا زاد, ماموں زاد, ان سب سے شرعی پردہ اللہ نے رکھا ہے. اس زمانے میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں انٹرنیٹ پہ عورتیں آ رہی ہیں, ان سب سے بھی پردہ ہے. اگر کوئی مولوی یا داڑھی والا بھی عورتوں کو انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, کہ باہر سے تو بچ گیا, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, نامحرم عورتوں سے بچ گیا, مگر فیس بک, یوٹیوب سے اور انٹرنیٹ کی اسکرین کے اوپر نامحرم عورتوں کو, وہ بھی اللہ معاف فرمائے, جو نامحرم عورت آئے گی تو وہ کس شکل میں آئے گی انٹرنیٹ کے اوپر, اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو خراب کر رہا ہے. جاری ہے, اچھا آواز صاف ہے ماشاء اللہ. اس لیے فکر کریں, کتنی عورتوں نے ماشاء اللہ پردہ کر لیا, کتنی بہت ساری عورتوں نے, ان کو سکون مل گیا. سکون کی تلاش میں نہیں سمجھ رہی تھی, ہم لوگ بے پردہ گھومیں گے, گانے سنیں گے اور ادھر ادھر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو سکون ملے گا. سکون کہیں بھی نہیں ہے, صرف اللہ کی یاد میں اور گناہوں سے بچنے میں, سنت پہ چلنے میں سکون ہے. اللہ نے مسلمان بنایا ہے, مسلمان جو ہے وہ مسلسل ماننے والا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اپنی سمجھ کو بالائے طاق رکھ کے اللہ کے وحی پہ جان دے دینی چاہیے. اور یہ ہمت ملتی ہے اللہ والے ان کے غلاموں کی صحبتوں سے. مردوں کو, عورتوں کے لیے شرعی پردے سے ان کا بیانات سنیں. اب جمعرات کو میرے پیارے شیخ ہیں عارف باللہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب دارون قاتم علی, بڑے بہت بڑے اللہ والے ہیں, ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں. تو جمعرات کو بیان ہوتا ہے, 400 خواتین, 350 خواتین آتی ہیں مغرب سے عشاء والے میں. اس میں کبھی جائیں اور بچوں کو بھی لے کے جائیں, بچیوں کو بھی لے کے جائیں, تاکہ جب بچیاں دیکھیں گی کہ دیکھو ہماری ایج گروپس کی بچیاں پردہ کر رہی ہیں, برقع پہن رہی ہیں, نقاب کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اور جو ہے ساری ایسی نہیں ہوں گی کیونکہ ہر 400 خواتین ہوتی ہیں تو سب, مگر اکثر خواتین پردے والی آتی ہیں تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, بری صحبت برا بناتی ہے, اچھا اچھا بناتی ہیں. تو جب ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسا بیان ہو رہا ہے جہاں 400 خواتین آتی ہیں, تو اور اہل حق ہیں, علماء کرام ان پہ اعتماد کرتے ہیں, اور دور دور سے ایک جگہ جمعرات کے بیان میں کچھ خواتین آتی ہیں, پتہ نہیں حق کی طرف سے 20 خواتین آتی ہیں, اور وہ حق سے آتی ہیں ماشاء اللہ, اور بیان سن کے چلی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو انتظام فرمایا ہے. تو دور دور سے خواتین آتی ہیں بیان سننے پہ چلی آتی ہیں, تو ہم لوگ تو قریب رہتے ہیں, اس سے فائدہ, بھلے تھوڑی دیر کے لیے جائیں, اس سے فائدہ ہوگا کہ ہم او پردے والی عورتوں کو دیکھ کے کہ ہماری فیلڈ کی اور ہماری پیسوں والے لوگ بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, عالمات بھی آتی ہیں, ایک نارمل دیہاتی عورتیں بھی آتی ہیں, ہر قسم کی عورتیں آتی ہیں, پردے والی آتی ہیں ماشاء اللہ پردہ کرتی ہیں. بہت سی عورتوں نے پردہ کر لیا, ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ہمت مل جائے گی. پردے میں کوئی گٹھن نہیں ہوتی, پردہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو, یہ یہودیوں نے ایسی چال چلی ہے کہ ہماری عورتوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پردہ جو ہے غیر, یہ جو ہے بہت ٹیررزم ہے اور اللہ معاف فرمائے پردہ جو ہے گھٹن والی چیز ہے, ایسی بات نہیں ہے. اپنے دوستوں کو کیا غم دیتے ہیں؟ تلاوت کی فکر, نماز کی فکر, اپنے یاد میں رونے کی فکر, گناہ چھوڑنے کی فکر, اللہ کے غضب اور نافرمانی کے اعمال سے توبہ کرنے کی فکر. یہ دولت اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں. اس کے برعکس دنیا کا جتنا بھی عیش ہے اس کو زیادہ اہمیت مت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے گا؟ اچھا, تو آپ کیسا کام کرتے ہیں, آپ کیسے کام کرتے ہیں کہ سسٹم ہی صحیح نہیں, آپ نیا سسٹم لینا چاہیے یا بتانا چاہیے؟ اب دوبارہ وہ کیا ہے کہ اسٹارٹ, چلیں جب تک حضرت والا کے اشعار سنا دوں. ہمارے ساری دنیا کے مزے فانی ملے, غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا, غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. سبحان اللہ. آپ چاہیں تو یہ والا اسپیکر وہاں پہنچا دیں, اگر یہ وہاں تک جائے گا. یہ اچھا اس طرف ہے. اچھا اچھا, ہاں صحیح, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. پردے کے لحاظ سے ورنہ یہاں تو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. بات میں تسلسل ہوتا ہے نا, پھر وہ اچھا رہتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے, اتنی اہم بات ہو رہی تھی. ہو گیا؟ فرما رہے دنیا کا جتنا بھی عیش ہے اس کو زیادہ اہمیت نہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. کر لیں, دنیا کو ہماری فکر کا اعلیٰ مقصد نہ بنائیے, ولا مبلغ علمنا, ہمارے علم کا آخری مقام بھی نہ بنائیے کہ رات دن بس اس کی فکر میں ہے کیسے ٹریکٹر چلائیں, کون سی کھاد ڈالیں کہ لگنے آم ایک کے بجائے دو دو آنے لگیں, آم کا سیزن آنے والا ہے نا. ایسی کھاد ڈالوں کہ آلو چھٹاک کے بجائے ایک ایک پاؤں کے نکلنے لگے, بس دنیا ہی کی فکر ہے. یا آج کل آئی ٹی والے بولتے ہیں ایسے آئی ٹی کا کام کرو گھر بیٹھ کے ہو جائے اور اتنے ڈالرز آنے لگے ہیں, اور دنیا والے جو ہیں ایسی جاب تلاش کرو کہ بھائی سب چیزیں مل جائیں. اور اللہ معاف فرمائے خواتین کو بھی بہت شوق ہو گیا جاب واب کرنے کا. جب وہ باہر نکلیں گی, ایک تو باہر نکلا ہی مسئلہ, بے پردہ نکلیں گی, پھر جب آفس میں جائیں گی یا کہیں بھی کام کرنے جائیں گی تو ہم مردوں کی بے نظریں خراب ہوں گی, اور اپنے آپ کو بے پردہ پیش کریں گی اور کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائیں گی. اللہ معاف فرمائے. ارے آخرت کی فکر وہ غالب رکھتے ہوئے جتنی دنیا مل جائے غنیمت سمجھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احب دنیا ہوں اضر بھی آخرت ہی, و من احب آخرت ہوں اضر بھی دنیا ہوں, فآثر ما يبقى على ما يفنى, او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو شخص دنیا سے زیادہ محبت رکھے گا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی, اور جو آخرت سے زیادہ محبت رکھے گا اس کی دنیا کا نقصان پہنچے گا. بس جو ہمیشہ رہنے والی ہے اسے خوش کر لو. ہمیشہ رہنے والی کیا ہے؟ آخرت ہے. دنیا اور آخرت میں سوکن کا تعلق ہے, ساس بہو کا تعلق ہوتا ہے نا اس طرح. اور سوکن تو خیر الگ ہی معاملہ ہے, ایک دوسری ماں جو ہوتی ہے, پہلی بیوی دوسری بیوی. تو دنیا اور آخرت میں سوکن کا تعلق ہے, دونوں خوش نہیں رہ سکتی. اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو اگر ایک کو راضی کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی. لہٰذا اگر آخرت کو خوش کرو گے تو دنیا ضرور ناراض ہو جائے گی. فآثر ما يبقى على ما يفنى. سبحان اللہ. جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو خوش کر لو, آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا, دنیا کو ہماری رغبت کی انتہا نہ بنائیے کہ ہر وقت دنیا کی شان محبوبیت دل میں گھسی ہوئی ہے, وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا, ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائیں جو ہم پر رحم نہ کریں. یہاں ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے, اس دعا کے تین جملوں میں لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا, اس کا آخری جملہ ہے ولا تسلط علینا من لا يرحمنا, اس سے کیا ربط ہے؟ ابھی اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا, میرے شیخ فرما رہے ہیں, اگر دنیا تمہارے علم کا اعلیٰ مقصد اور تمہارے علم کا آخری مقام اور تمہاری رغبت کی انتہا ہو گئی تو تم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو تم پر رحم نہیں کریں گے. آج کل یہی ہو رہا ہے. میری تقریر کا خلاصہ یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, معقول یعنی عقلی دلیل اور منقول یعنی نقلی دلیل, جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. منقول دلیل تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے, جس نے دنیا بنائی ہے وہ خود کہہ رہا ہے, یاد رکھنا دنیا دھوکے کا گھر ہے. آپ بتلائیے اگر ٹوئٹا کمپنی کوئی کار بنا دے اور اس کو بیچے اور اپنے کسی پیمفلیٹ میں اس کے بارے میں ہدایت کر دے کہ جہاں کوئی اسپیڈ بریکر یا کوئی کھڈا ہے تو بریک لگا کر آہستہ کر لینا, پھر کوئی کہے ارے ٹویوٹا کمپنی والا ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے اس کو بکنے دو, نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس کے خلاف چلو گے تو ٹویوٹا کار تمہیں کھڈے میں گرا دے گی یا نہیں؟ تو دنیا کی کمپنی جو چیز بناتی ہے تو ہر شخص اس کی ہدایت کا پابند ہے. بتائیے عقل کہتی ہے کہ نہیں؟ تو جس نے دنیا بنائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق دنیا میں رہنا عقلاً بھی ضروری ہے, دنیا میں رہنا عقلاً بھی ضروری ہے نہیں؟ جب دنیا بنانے والا دنیا پیدا کرنے والا فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے, آپ بھلے اوپر بیٹھ جائیں, یہ میری فیکٹری ہے, یہ میرا کارخانہ ہے, یہ میری ٹوئٹا کار ہے, میرا کاروبار ہے, میرا بینک بیلنس ہے, یہ میری جوان بیوی ہے جس سے ابھی میں نے شادی کی ہے, کون صاحب ہیں 70 سال کے رئیس ہیں اور روپیوں کی طاقت پر 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے لے آئے, لیکن ابھی اچانک سیٹ صاحب مر گئے, کفن میں لپٹ کر دفن ہو گئے, جوان لڑکی اوپر رہ گئی, کارخانے فیکٹری مکان سب خواب ہو گئے, اب دیکھو کیا چیز کام دیتی ہے. اس لیے عقلاً بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا دل لگانے قابل نہیں ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ڈائری میں اسکیم بنا رہے ہیں, فلاں لڑکی کی شادی پر اتنا روپیہ خرچ کروں گا, 2 منزلہ مکان بناؤں گا, ایک کارخانہ لاہور میں ہوگا, ایک کارخانہ فیصل آباد میں قائم کروں گا. اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, سب ہنگامے ختم ہو گئے. عجیب, بس ہم تو یہی کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فزوروہا فإنہا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ, عبرت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جاؤ, یہ تمہارا دل دنیا سے اچاڑ کر دے گی اور آخرت یاد دلائے گی. بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی بیٹری بیڑی پیتے رہتے ہیں, بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, وہاں بھی ہنستے ہیں, قبرستان میں ہنسی آنی چاہیے, عجیب حال ہے. ارے قبرستان میں جاؤ تو دیکھو یہ منسٹر صاحب لیٹے ہیں, یہ سیٹ صاحب لیٹے ہیں, یہ جوانی میں جو وی سی آر دیکھتا تھا وہ بھی لیٹا ہوا ہے, یہ ٹیڈیوں کے چکر والا بھی لیٹا ہوا ہے, سینما باز بھی لیٹا ہوا ہے, یہ وہ بھی لیٹا ہوا ہے جو ہر وقت عورتوں ہی کے غم میں رہتا تھا, اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں جو مال بنانے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے, خواتین بھی سوئی ہوئی ہیں, مرد بھی سوئے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے. دنیا تو بس خواب کی جگہ ہے, بڑی ہی عبرت کی جگہ ہے. جن کی دنیا میں کوئی مراد پوری نہیں ہوئی ان کو تو آپ کہیں گے یہ ناکام ہو گئے, لیکن جن کی منشا کے مطابق دنیا میں ان کی مراد پوری ہو گئی وہ بھی کون سے چین میں ہیں بھائی. دنیا میں دو ہی پارٹیاں ہیں, ایک کا نام ہے نامراد, دوسری پارٹی کا نام ہے بامراد, کہ جو آرزو کی پوری ہو گئی, بے حد خوش و خرم, اپنی خواہشوں میں مست, مٹی کے کھلونوں میں مشغول ہیں, اللہ والوں کے پاس بھی نہیں جاتا, اس کو فرصت کہاں ہے, ایڈ سے دنیاوی پانی مزے لوٹ رہا ہے, اور دوسرا وہ شخص ہے جو نامراد ہے, اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی. لیکن بامراد صاحب نامراد صاحب کی ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہو گیا, قبرستان میں ایک قبر میں بامراد لیٹا ہے, دوسرا نامراد. 3 دن کے بعد دونوں لاشوں سے پوچھو, اے نامراد تیری نامرادی کا غم تیری کس کس رگ میں ہے, اور اے بامراد تیرے وہ عش عیش خوشیاں اور مزے کہاں ہیں, وہ مزے ذرا اپنی لاش کو دکھا دیں, معلوم ہوا کیڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیت کفن تھا مشیت بدن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. ہاں وہ نامراد جس کی آرزو پوری نہیں ہوئی, اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, لیکن وہ روزہ نماز میں لگا ہوا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, زیادہ آخرت کی فکر میں ہے, زیادہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے, اس کی نامرادی بہت مبارک ہے کیونکہ اس سے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے, اور حسرت اور نامرادی کے باوجود اس کے دل میں وہ چین ہے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں. اس کے علاوہ دنیا کے سارے عیش فانی ہیں. آج جس مکان پر بڑے صاحب کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے, کل مرتے ہی ان کی تختی بدل گئی, دوسری تختی لگ گئی. دیکھو تختیاں بدلتی جا رہی ہیں, اوپر والے نیچے جا رہے ہیں. سبق لے لو, دنیا کے عیش کو اتنی اہمیت مت دو, خصوصاً حرام عیش کو, کیونکہ حلال عیش میں تو گنجائش ہے, جواز ہے, لیکن تعجب ہے جو قبر میں جانے والا ہے وہ حرام عیش کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ بلا سے اللہ ناراض ہو ہم تو مزہ لیں گے, حلال والوں کا کیا انجام ہے تو حرام والوں کا کیا حشر ہوگا. آگے خواجہ صاحب ساری دنیا کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو فکر گو نہ گو میں ہر دم سرگرا پایا. آپ ذرا ہمیں کسی رئیس کو دکھا دیں کہ وہ بے فکر ہو. پورے کراچی کے رئیسوں کو چیلنج کرتا ہوں, جو رئیس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہیں کوئی غم ہے یا نہیں. کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا. عالم ہما درد ارض دوامی خواہد, فقیر غذا می طلبن شہ اشتہا می خواہد. سارا عالم درد ہے اور دوا چاہتا ہے, فقیر روٹی مانگتا ہے, بادشاہ بھوک مانگتا ہے. بادشاہ چورن کی تلاش میں ہے, فقیر روٹی کی تلاش میں ہے. عجیب بات ہے, جس کا پیٹ بھر گیا وہ چورن تلاش کر رہا ہے, اور جو بیچارے غریب ہیں وہ روٹی تلاش کر رہے ہیں. سب پریشان ہیں. بادشاہوں کے پیٹ کا حال پوچھو تو کہیں گے صاحب گیس بھری ہوئی ہے, رات کے مرغے ہضم نہیں ہوئے, اب دوپہر کے مرغے کیسے کھاؤں. ان کو مرغوں کی تلاش کی فکر تو نہیں ہے, مگر مرغوں کو ہضم کرنے کی فکر ضرور ہے. اور فقیر کا معدہ بہت عمدہ ہے, جتنے مرغے داخل ہوں گے سب ہضم, لیکن وہ مرغوں کی تلاش میں ہیں, اس سے مرغے نہیں مل رہے. بولیے دنیا پریشان ہے یا نہیں؟ کوئی ایک شخص بتا دو اسے کوئی غم نہ ہو. میرے علم میں تو یہی ہے, آج تک جتنے رئیس ملے انہوں نے مجھے یہی دعا کرائی, خدا کے لیے دعا کیجئے فنا پریشانی ہے, فنا فکر ہے. لہذا خواجہ صاحب یہ نقشہ 100% صحیح ہے. فرماتے ہیں کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو فکر گو نہ گو میں ہر دم سرگراں پایا. کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسما پایا, بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا. غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. یعنی اس دنیا کے اندر کس کو ہم نے خوش پایا؟ جو اللہ کو خوش کرتا ہے اس کو ہم نے خوش پایا, جو سنت پہ چلتا ہے, جو اللہ کا دیوانہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے, بس وہ خوش رہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں جو لمحات اللہ والوں کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری میں گزر جاتے ہیں, اور تلاوت ذکر اللہ میں جو وقت لگتا ہے اس میں جو سکون ہے, تجربہ کر لیں. اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, اور دوسری طرف گناہ کی پریشانیاں, دنیاوی فانی لذتوں کو رکھ لو, تب معلوم ہوگا سکون کس کا نام ہے. گناہ کے تینوں زمانے, ماضی حال مستقبل, پریشانی بے چینی کے ہیں. زمانے کی تین قسمیں ہیں, ماضی حال مستقبل. جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے, ابھی کر بھی نہیں رہا لیکن ارادے ہی کے وقت سے اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ دنیا میں کوئی کسی کی نافرمانی کرے اس کے ارادے کا پتہ نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص کسی کی جیب کاٹنے کا پلان بنا رہا ہے کہ فلاں کی جیب کاٹ لو, تو اس بیچارے کو خبر نہیں کہ وہ میری جیب کاٹنے کا ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو گناہ کے ارادے کی بھی فوراً خبر ہو جاتی ہے. ایک ایک سیکنڈ کے حالات کا اللہ کو علم ہے, ہر سانس سے وہ باخبر ہے. جیسے ہی دل میں کسی گناہ کا ارادہ کیا, مثلا جیب کاٹنے کا یا بدنگاہی کرنے کا, اس زمانے کے لحاظ سے انٹرنیٹ پہ گندی تصویریں دیکھنے کا, لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرنے کا, چیٹنگ کرنے کا ہے, چھپ چھپ کے گندی تصویریں دیکھنے کا, تو جسم کا بادشاہ نافرمان ہو گیا, کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے, باقی سب اعضاء اس کے غلام ہیں. پہلے بادشاہ ارادہ کرتا ہے, پھر سب غلام اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. پہلے بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, پبلک کو اختیار نہیں ہوتا کہ بادشاہ کے حکم کے بغیر خود سے حملہ کر دے. اسی طرح پہلے دل گناہ کا ارادہ کرتا ہے, پھر اعضاء اس کے حکم کے مطابق نافرمانی کرنے لگتے ہیں, پھر اس کے بعد غلط جگہ آنکھیں اڑتی ہیں, پھر غلط جگہ کان متوجہ ہوتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے, اس کے بعد ہاتھ اڑتے ہیں اس کو چھونے کے لیے, پھر پاؤں اڑتے ہیں اس کی طرف چلنے کے لیے. پہلے دل کا ارادہ ہوا کہ گناہ کرو, اس کے بعد اعضاء نافرمانی ملوث ہوئے. تو گناہ کا ارادہ کرنا, گناہ کی اسکیم بنانا, یہ گناہ کا ماضی ہے, اور گناہ کا پروگرام اس کا نام ہے اور جب اعضاء گناہ میں ملوث ہو گئے یہ گناہ کا حال ہے. لیکن جیسے ہی جسم کے بادشاہ دل نے ارادہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ فوراً اس دل پر اٹیک کر دیتے ہیں. جیسے بعض ملک اتنے مستعد ہیں کوئی ملک ان پر اگر حملہ کرنا چاہے تو فوراً اس کے ریڈار پر حملہ کر کے اس کے ہوائی جہاز، اس کی ایٹمی تنصیبات کو ایک دم جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہی گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ دل کو فوراً پریشان کر دیتے ہیں، اسی وقت سے فوراً زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے نا، انٹرنیٹ میں بیٹھا ہوا تصویریں دیکھ رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، یا لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، لڑکوں کو دیکھ رہا ہے، اسی وقت زندگی تلخ ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے اور دل میں بے چینی داخل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ گناہوں کی مسلسل عادت سے، گناہوں پر اصرار سے اس کو اس بے چینی کا احساس نہ ہو، لیکن ہر گنہگار کا دل اندر سے ہر وقت بے چین اور بے سکون رہتا ہے۔ ہاں وہ بندے جو اللہ کے خاص ہیں، جن کو اللہ کا پیار نصیب ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خراب نہ ہو، برباد نہ ہو، ان کو گناہ راس ہی نہیں آتے۔ اہل کفر جن کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یا وہ اہل فسق جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں ہے، تو ان کو گناہ راس آ جاتا ہے، گناہ ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کا ہضم ہونا اور گناہ سے نفرت اور پریشانی پیدا نہ ہونا بڑی خطرناک علامت ہے۔ زہر اگر ہضم ہو جائے تو ہلاک کر دیتا ہے، اور دل کا پریشان ہونا یہ علامت ہے۔ اس کے دل پر اللہ کی رحمت ہے تو گناہ کا ارادہ کرنا یہ گناہ کا ماضی ہے۔ اس کے بعد جب گناہ کا ارتکاب کیا، یہ حال ہے۔ جب بشریت غالب ہو گئی، نفس دشمن غالب ہو گیا، تو گناہ کے زمانے حال میں بھی انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی نافرمانی سے ماضی بھی برباد ہوا، حال بھی تباہ ہوا، کیونکہ حالت گناہ میں بھی دل پریشان رہتا ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے بعد کا زمانہ گناہ کا مستقبل ہے۔ گناہ کے بعد گنہگار ہر وقت پریشان رہتا ہے، کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے، جس کے ساتھ گناہ کیا ہے وہ کہیں کہہ نہ دے، اس کے آئزہ انتقام نہ لینے آ جائے، قتل و خون تک نوبت نہ آ جائے۔ چنانچہ ہر گنہگار کی شکل و صورت دیکھ لیجئے، کیا حالت ہے، جیسے چہرے پر جھاڑو پھر گئی ہو۔ غرض گنہگار کا ماضی بھی پریشان، حال بھی بے سکون بے چین، مستقبل میں بھی بے چینی خوف گھبراہٹ، یہاں تک کہ دل و دماغ کمزور، صحت خراب۔ اس کے علاوہ گنہگار کا آئندہ مستقبل میں بھی ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے، اس کی تفصیل کے لیے داستان چاہیے، اگر ہزاروں کتابیں لکھ دیں تو بھی کم ہے۔ نافرمانی کبھی انسان کی راحت اور چین اور صحت کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ نافرمانی کبھی سکون کی ضمانت نہیں لے سکتی۔ صحت جسمانی، صحت روحانی، دنیاوی حیات، آخرت کی حیات، سب برباد۔ یہاں تک کہ کسی گناہ پر دو بندے راضی ہو جائیں تو دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے، ایک دوسرے کی نظر میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے عذاب میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ہمیشہ اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ آدمی نالائق تھا، بے شرم تھا، اس کو اللہ کا خوف نہیں تھا۔ وہ اس کو کہے گا یہ اس کو کہے گا۔ دو چور مل کر چوری کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہمیشہ چور سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، یا ایک چور دوسرے چور کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اسے سلوک کبھی طے کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم آپ کو ولی اللہ بنا دیں گے۔ لہٰذا سمجھ لو، دو چور چوری کرنے پر راضی ہیں پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم دونوں ہی کمینے ہیں، ذلیل و خوار ہیں۔ اب جب دونوں کو ڈنڈے پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی نظر سے شرماتے ہیں، کاش ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، ہم دونوں نے مل کر گناہ پر ایک دوسرے کی مدد کی۔ اس وقت ایک دوسرے کے سامنے نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ ایک مضمون ہوا کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ اور گناہوں کو مفید مت سمجھو۔ کسی گناہ پر راضی بھی نہیں ہونا چاہیے اور سن کر خوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کا تذکرہ بھی نہ سنو۔ کوئی آدمی اپنے کسی دوست کی برائی کرے یا مخالفت پر خوشی ظاہر کرے یا مزہ لے، اس دوست کو پتہ چل جائے تو وہ دوست خوش ہوگا یا دوستی سے خارج کر دے گا؟ تو اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ اللہ والے کہیں جا رہے تھے، کوئی گناہ کر رہا تھا، اچانک اس پر نظر پڑ گئی، اتنا صدمہ ہوا کہ رستے سے لوٹ آئے، صدمے سے لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کیا تو اس میں خون آ گیا۔ میں کہتا ہوں کتنا بڑا ایمان تھا، کیا یقین تھا، اللہ اکبر، اللہ والوں کو ایسا خوف ایسا یقین ہوتا ہے۔ بس ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اگر گناہ مفت میں بھی ملے اس کو ٹھکرا دو۔ ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی کو ایک صاحب نے سرما پیش کیا۔ حضرت نے پوچھا بھائی یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو، میں آپ سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میرا اصول یہ ہے، جو دوا میں کرتا ہوں پہلے اپنے معالج حکیم کو دکھا دیتا ہوں، وہ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، اگر وہ مفید کہہ دیتے تب میں استعمال کر لیتا ہوں، میرا حکیم کہہ دے گا تمہاری آنکھ کے لیے مفید ہے تو میں استعمال کر لوں گا۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو آپ کو مفت ہدیہ دے رہا ہوں۔ فرمایا تمہارا سرما تو مفت کا ہے، میری آنکھ مفت کی نہیں ہے، ایسے ہی اگر کوئی گناہ مفت میں دے دے اس سے کہہ دو تمہارا گناہ تو مفت کا ہے, میرا ایمان مفت کا نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی اور غضب سے تم ہم کو نہیں بچا سکتے. جس وقت عذاب آتا ہے سب گناہ کرنے والوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی, ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اللہ حضرت فرما رہے ہیں, اپنے پڑھنے کے زمانے میں میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ کسی گناہ میں مبتلا تھے, کچھ لوگ اس کے گناہ کے مددگار بھی تھے. اچانک ان کو ہیضہ ہو گیا, جب وہ مرنے لگے تو وہی گناہ کے مددگار رضامند لوگ بھی پہنچ گئے. وہ عالم حیرت میں تھے کہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. کسی کو بلڈ کینسر ہو جائے, گردے میں پتری پڑ جائے, بتاؤ کوئی ساتھ دے گا؟ اس لیے دوستوں ہر وقت اللہ پر نظر رکھو, ہر وقت اللہ سے گھڑی گھڑی کی خیر مانگو, ہر سانس کی خیر مانگو. ابھی آپ خیریت سے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہونا ہے, اللہ سے عافیت مانگتے رہو. ابھی ٹنڈو جام میں فیکٹری مل میں ایک امام صاحب اچھے خاصے تندرست تھے, قد بھی 6.5 فٹ تھا, حیدرآباد میں بس سے اترے, دوسری طرف سے تیزی سے رکشہ آ رہا تھا, اس نے زور سے ٹکر مار دی, ایک ٹانگ کی ہڈی ان کی کھسک گئی, زخم آ گیا, اسپتال میں داخل ہوئے, یہاں تک کہ ایک ٹانگ کاٹ دی گئی, لیکن پھر بھی کچھ جراثیم رہ گئے. اسی میں 6 مہینے کے بعد وہ ختم ہو گئے. حیدرآباد میں جب وہ بس سے اتر رہے تھے, کیا ان کو خبر تھی کہ ابھی 1 سیکنڈ کے بعد میرے لیے موت کا پیغام آ رہا ہے؟ کس وقت میں کیا ہو جائے, ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو. مبارک ہے وہ دل جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے, مبارک ہے وہ سانس جو اللہ کی رضا میں رہے. بہت منحوس وہ گھڑی ہے جس وقت کوئی اللہ کی نافرمانی کی اسکیم اور نظام بناتا ہے, بہت منحوس وہ دل ہے جو اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت امپورٹ کرتا ہے, بہت منحوس وہ قدم ہے جو گناہ کی طرف چلتے ہیں, بہت منحوس وہ ہاتھ ہیں جو گناہ کرتے ہیں, یعنی وہ ہاتھ ہیں جو چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, الٹی سیدھی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں, بہت منحوس سے وہ آنکھیں جو بد نظری کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. 3 مضمون مجھے اس وقت سنانے تھے جن میں سے 1 مضمون بیان ہو گیا. دوسرا مضمون یہ ہے جو پہلے بھی عرض کیا تھا, عرض کرتا رہتا ہوں, اللہ نے خواتین کے بارے میں ایک سفارشی آیت نازل فرمائی ہے, وعاشروہن بالمعروف, یہ ہماری بندیاں ہیں, ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. حکیم الامت نے لکھا, ایک تھانے دار کی بیوی ہر وقت اس کے سامنے کٹ 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 کرتی رہتی تھی, ہر وقت لڑتی تھی, تو اس نے حضرت کو لکھا, حضرت میں بہت تنگ آ گیا ہوں, میرا گھر دوزخ بن گیا ہے, میری عورت بڑی بد زبان ہے, بڑی بدتمیز ہے. حضرت نے لکھا, تم اس کو یہ سمجھ لو یہ شیطان کی مینا ہے, اس کی بولی ہی یہی ہے, یعنی سمجھو میں نے ایک میلا پال رکھی ہے, وہ بھی شیطان کی مینا اس کی بولی بھی یہی ہے, لہٰذا چڑیا گھر دیکھنے کے بجائے تمہارا گھر میں چڑیا خانہ بن گیا ہے, بلا ٹکٹ سن لیا کرو, یہ سمجھ لو شیطان کی مینا اپنی ٹیٹی کر رہی ہے اور تمہارا ٹکٹ بھی نہیں لگ رہا, آرام سے مزے لیتے رہو. اس نے حضرت کو دکھا کہ حضرت اس تصور سے میری پریشانی ختم ہو گئی, جب وہ ٹر 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 کرتی ہے سمجھ جاتا ہوں یہ شیطان کی مینا بول رہی ہے, میرا گھر عجائب خانہ اور چڑیا گھر ہے اور ٹکٹ بھی نہیں لگ رہا. اب بتائیے کیسا نسخہ ہے, بزرگوں کی باتوں میں کیا خوب مزہ آتا ہے, اللہ والوں کے قلم سے جو بات لکھی جاتی ہے اللہ اس میں اثر ڈال دیتے ہیں. خواتین کو روٹ جانے کا بھی حق حاصل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا, وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تو روٹ جاتی ہے کہتی ہے, وہ رب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, تب میں جان لیتا ہوں کہ آج کل تو مجھ سے روٹی ہوئی ہے. جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے کہتی ہے, وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. دیکھا آپ نے, شوہر کی خواتین پر ایک دم, دیکھا آپ نے, شوہر کی خواتین پر ایک دم چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت نہیں ہوتی کہ فوجی پریڈ کرنے والے نے اگر بائیں قدم کے بجائے دانا اٹھا لیا تو اس کو ایک ٹھوکر مار دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا یہ حق رکھا ہے کہ وہ روٹ بھی سکتی ہیں, تو اس لیے بیویاں روٹ جائیں ان کو منا لینا چاہیے, ان کا حق ہے. ایک حق یہ بھی ہے, جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بایزید بستامی بن کر داخل نہ ہوں, آنکھیں بند کیے ہوئے, منہ پھلائے ہوئے, تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے, معلوم ہوتا ہے کبھی ہنستے ہی نہیں ہیں, عرش سے بڑی مشکل سے نیچے آ رہے ہیں. مولانا صاحب درویشی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں, مسکراتے ہوئے داخل ہونا سنت ہے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جب میرے گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے. ہر وقت کا حق الگ ہے, اللہ کے ساتھ رہو تو وہاں چاہے آنکھ بند کیے رہو, جیسے چاہو عبادت کرو, لیکن مخلوق کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت فرماتے ہیں, المرء کا ضلع, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اگر یہ کبھی کچھ ٹیڑھی بات کرے تو اس کو برداشت کر لو, کیونکہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. علامہ قسطرانی حدیث کی اندر ہدایت کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ, ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کر لو. فیہ ایماء الی الاحسان بالنساء والرفق بهن, اس حدیث میں اشارہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ, ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کر لو, کیونکہ جب وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں ان کے اخلاق میں بھی ٹیڑھا پن ہوگا, اگر تم پسلیاں سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی. ان استمتعت بها استمتعت بها, اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا لو گے, مطلب ان میں ٹیڑھا پن رہے گا اور تمہارا کام چلتا رہے گا. عورتوں پر احسان کرنا, ان پر نرمی کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی اس حدیث میں فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں, وَالصَّبْرِ عَلَىٰ عِوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ, ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی ہدایت بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ لِاحْتِمَالِ ذَوْفِ عُقُولِهِنَّ, ان کی عقلوں میں ذوف ہے. حکیم الامت فرمائے صحاب کا انتقال ہوا, اللہ کے مقبول بندے سے خواب میں دیکھا, پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا, فرمایا کہ بڑی محنت کی کمائی تھی, ایک دن بڑی مشکل سے ایک مرغی خرید کر لایا, لیکن بیوی نے کھانے میں غلطی سے نمک تیز کر دیا, مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا, اسے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری بندی کے نمک تیز کرنے کی خطا کو معاف کیا, اس کے عوض میں جاؤ میں آج تمہیں معاف کرتا ہوں. بیوی کے ساتھ نرمی کرنے کے عمل سے آخرت کا معاملہ بن گیا. تو ہم مردوں کو چاہیے اپنی بیویوں کی خطاؤں کو معاف کریں, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ان کی توتو مہمے کو برداشت کریں. یہ تو ہم مردوں کے لیے حکم ہو گیا. آپ فرمائے یہ سب باتیں تو آپ نے سنی, مگر کچھ عورتوں کے ذمے بھی تو حقوق ہیں, یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. آج میں عورتوں کو سنا رہا ہوں عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں, مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بتایا ہے, بہت بزرگی دی ہے. شوہر کو راضی رکھنا, اس خوش رکھنا بڑی عبادت ہے, اس کو ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. یہ بھی خیال رہے یہاں اگر بھی ساتھ ہے, یعنی اگر سجدہ جائز ہوتا تو حضور فرماتے میں عورت کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے, میں اسلام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں, اس لیے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہ ناسمجھی سے کہیں شوہر کو سجدہ شروع کر دو, سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. تو عورت چاہیے کہ شوہر کا خیال رکھے, اور اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا عورت کو حکم دیتا اپنے سجدے شوہر کو سجدہ کرے, اس سے شوہر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. پھر آگے فرمایا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے, اذا صلت خمسہ و صامت شہرہ, اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے, وہ احسنت فرجہ, اور اپنی آبرو کو بچائے رہے یعنی پاک دامن رہے, وہ اطاعت بعلہا, اور اپنے شوہر کی تابع داری فرما برداری کرتی رہے, تو اس کو اختیار ہے, فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت, کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. مطلب یہ ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے اس کا جی چاہے بے کھٹک چلی جائے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی تابع داری کی بھی قید لگا دی, خالی روزہ نماز ہی سے جنت نہیں ملے گی, شوہر کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے. نماز روزہ کے ساتھ شوہر کی فرما برداری بھی کرے گی تو جنت میں داخلہ ملے گا, اور کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لے. فرما برداری کرنا اور کبھی قصور ہو جائے معافی مانگ لینا, دونوں طرف سے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, بڑی عجیب حدیث ہے, اگر مرد اپنے عورت کو حکم دے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر لے جا, اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ پر لے جا, اس کو یہی کرنا چاہیے بشرطیے کہ اس کو طاقت بھی ہو. بھائی یہ نہیں کہ وہ پتھر اٹھاتے اٹھاتے مر جائے, اس کی صحت اور قوت کے اعتبار سے بوجھ رکھے. مطلب اتنی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی مرد بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے, اگرچہ چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آئے. مطلب یہ ہے آپ کتنا ہی ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی اطاعت کریں. شوہر کا ایک حق عورتوں پر یہ بھی ہے, جس زمانے میں وہ اپنے شوہر کے پاس رہیں بغیر شوہر کی اجازت کے ان کو نفل روزے رکھنا جائز نہیں ہے. اجازت لے لیں, پوچھ لیں آج میں نفل روزہ رکھنا چاہتی ہوں, اجازت دے دے تو رکھ لے, بغیر اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نہ پڑھے. بحثی دیور میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک حق یہ بھی ہے, اپنی صورت بگاڑ کے بھتنی کی طرح نہ رہے. میلی کچیلی بھی نہ رہے بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو بنا سوار کے رکھے, یہاں تک کہ شوہر کے کہنے پر بھی کوئی عورت اگر اپنے آپ کو بنا سوار کا نہیں رکھے تو مرد کو پٹائی کا بھی اختیار حاصل ہے, مگر اس کی حدود ہیں. یہ نہیں کہ کوئی پٹائی شروع کر دے, مشورہ کرے. ایک حق یہ بھی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے باہر کہیں بھی نہ جائے, نہ عزیز کے گھر, نہ رشتہ دار کے یہاں, نہ کسی کے گھر. یہ شوہر کا حق ہے, جب کہیں جائے تو شوہر سے اجازت لے لے, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ پتہ چل شوہر صاحب حضرت بتا رہے تھے کہ ایک عورت چلی گئی شوہر کو بغیر بتائے, اور وہ چابی بھی اس عورت کے پاس تھی, گھر بھی پورا لاک تھا, اور وہ چلی گئی اور شوہر صاحب جلدی آفس سے آ گئے یا کہیں کاروبار سے جلدی آ گئے, امام صاحب سے یا جلدی آ گئے, اور وہ بیچارے گرمی میں سڑ رہے, اور شوہر عورت صاحب گئی نہیں ہے وہاں بازار شاپنگ کرنے. یہ بے دینوں کی بات بتا رہا ہوں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج کل تو خون سب کے پاس ہے, میسج کر دیں کہ بھائی میں جو ہوں یہ مجبوری ہے, اس طرح سے شوہر سے اجازت لے کے جائے, پڑوس میں جانا ہے کہیں جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا وہ نہیں آئی اور اسی طرح غصے میں لیٹا رہا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کی بیوی بنے گی کہتی ہے خدا تیرا ناز کرے, یعنی تو برباد ہو جا, تو اس کو کیوں ستاتی ہے, یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے, کچھ دنوں میں تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. خواتین جو ستاتی ہیں اپنے شوہروں کو وہ ہوشیار ہو جائیں, ایسا ہرگز نہ کریں. اب شادی ہو گئی اس کو نباہ کریں. ہر وقت آپ شوہر کو ستاتی رہتی ہیں, ہر وقت بس شوہر کی شکایت ہی کرتی رہتی ہیں, توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگیں. تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوگی نہ کوئی اور نیکی. ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے, یہ اب اس زمانے میں غلام نہیں ہوتے. دوسری وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو, یعنی اگر شوہر ناراض ہو تو سمجھ لو اس عورت کی نماز روزہ کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. کس قدر حق بیان کیے شریعت نے, مگر افسوس ہے آج عورتیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی, خصوصاً اس ماڈرن زمانے میں انگریزی ماحول میں. اللہ پناہ میں رکھے, ہر وقت مردوں کے ساتھ ٹر 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 چک 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 ہوتی رہتی ہے. میں نقشہ کھینچ رہا ہوں, نقشہ کھینچنے سے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے نقشہ کھینچنے سے شرم بھی نہیں آتی, بس چاہتا ہوں کہ آپ کو فائدہ پہنچ جائے. مجھے کوئی بھلے کچھ کہتا رہے, ایک وہ لونڈی یا غلام جو مالک سے بھاگ جائے, دوسری وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو, تیسرا وہ نشے میں مست ہو, تیسرا وہ شخص جو نشے میں مست ہو. ایسے آدمی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. نشے والے ہوشیار ہو جائیں, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آج عورتوں کا کیا حال ہے, شوہروں سے لڑ کر ان کو ناراض کر کے سو گئیں, اور شوہر بیچارہ الگ منہ کر کے لیٹا ہوا ہے, اور صبح نماز بھی پڑھ رہی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان پر رات بھر ان پر لعنت برس رہی ہے, ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے. علم بھی ہے لیکن کچھ مستحضر نہیں رہتا. کون پڑھتا ہے؟ بہشتی دیور میں سب لکھا ہوا ہے. بعض عورتیں جو تسبیح پڑھنے والی ہیں وہ تو اور ظلم کرتی ہیں. اگر شوہر ناراض ہو گیا, وظیفہ پڑھنے لگا, تو سمجھتی ہیں میرے خلاف پڑھ رہا ہے, کہتی اگر تو وظیفہ پڑھتا ہے تو میں بھی وظیفہ پڑھتی ہوں, دیکھتی ہوں کہ اس کے وظیفے میں زیادہ اثر ہے, جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. تو کیا وظیفہ پڑھتا ہے؟ میرے وظیفے میں ہی بہت اثر ہے, تو ادھر منہ مر کے پڑھ رہا ہے, میں ادھر منہ کر کے پڑھتی ہوں, دیکھتی ہوں کس کا وظیفہ جلا کر خاک کرتا ہے. ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں. ایسی حماقت سے اللہ پناہ میں رکھے, بہت بڑی جہالت نادانی کی بات ہے. اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت سے ڈرو. ایسے وقت میں فوراً اپنے میاں اپنے شوہر کا پاؤں پکڑو, اس کو معافی اور رو رو کر معافی مانگو. اسی میں عزت اللہ کے ابھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی اسی میں ہے. کبھی عورتوں کو اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب شوہر ناراض ہو سمجھ لو اب ہم پر اللہ کی لعنت شروع ہو گئی. جب تک عورت شوہر کو راضی نہ کر لیں برابر اللہ کی لعنت برستی رہے گی اور کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی. اب بتائیے, بیان تو سنتی ہیں خواتین, عمل کرتی نہیں ہیں. سمجھتی ہیں شیخ کی باتیں. شیخ کی باتیں کہاں بھائی, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اب آپ عمل, آپ کوئی الگ سے کوئی آپ کو اصلاح تھوڑی کی جائے گی, بس بیان میں بتا دیا کافی ہے, عمل کرنا چاہیے آپ. مفتی محمود حسن گنگوئی کا آپ یہ واقعہ سنیں, خواتین غور سے سنیں. جو دیوبند کے صدر مفتی ہیں, مفتی اعظم ہندوستان ہیں, ہندوستان کے مفتی اعظم, قصہ بیان کیا ہے. ہندوستان میں قصبے میں حاضر تھا, وہاں ایک عورت کا جنازہ دفن ہوا جو رات دن اپنے شوہر کو گالیاں دیتی تھی. جیسے ہی دفن ہوا تو وہاں ایک کالا سانپ نکلا, سانپ نے کفن کو پھاڑ دیا. اتنے میں لوگوں نے جلدی سے میت کو قبر سے اٹھا لیا, لے جا کر دوسری جگہ دفن کرنا چاہا تو قبرستان میں جہاں بھی زمین کھودتے تھے وہ سانپ وہاں موجود تھا. آخر میں شوہر کو بلایا पूछा क्या बात है, मामला क्या है? उसने कहा रात दिन ये मुझे गालियाँ देती थी, तो इस शौहर से कहा कि अब तो जो कुछ होना था हो गया, उसे माफ़ कर दो। तो जब शौहर ने माफ़ किया तो सांप भाग गया। देख लो ऐसे कितने वाकयात पेश आते रहते हैं दुनिया में। जिस औरत का शौहर खुश नहीं होता, उस औरत की ज़िंदगी नहायत परेशान, गमगीन, बदहवास रहती है। गम में मुँह फुलाए ना खाना खाती है ना पानी पीती है। इसकी दोज़ख तो दुनिया ही से शुरू हो जाती है। जिस घर में शौहर और बीवी के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, वो घर दुनिया ही में जन्नत है। अल्लामा सैयद महमूद बगदादी ने लिखा है रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना की तफसीर में कि हसना, दुनिया की हसना की 10 तफसीरें बयान फरमाई हैं, जिनमें से एक नेक बीवी भी है। नेक बीवी अगर घर में हो तो दुनिया ही में जन्नत है और हसना बन जाती है। इसी तरह हसना में लायक औलाद भी है, इसके लिए भी दुआ किया करो कि अल्लाह हम लोगों की औलादों को लायक बना दे। अगर बेटा लायक होता है तो बाप की आंखों की ठंडक और घर जन्नत जैसा होता है, अगर नालायक हो तो हर वक्त गम, गुठन और परेशानी रहती है। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना में नेक औलाद भी शामिल है और अल्लाह वालों की सोहबत भी शामिल है। जिसको अल्लाह वालों की सोहबत नसीब नहीं है और रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना से महरूम है। अल्लामा आलूसी ने हसना की 10 तफसीर की है, इसमें नेक औलाद, रिज़्क हलाल, नेक बीवी, नेक दोस्त, ये बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे शरीफ औरत, सबसे लायक औरत, काबिल तारीफ औरत कौन है? आपने फरमाया कि वो औरत जब उसका शौहर को देखे तो औरत अपने अखलाक से उसको खुश कर दे और जब कुछ कहे तो फौरन उसका कहना माने, अपनी जान और माल में शौहर के खिलाफ कोई काम ना करे, यानी ऐसा काम जिससे शौहर को नागवारी हो। इसलिए मैंने अर्ज़ किया है मैं हमेशा बीवियों के हुकूक शौहरों को तो बयान सुनाता रहता हूँ, लेकिन शौहर लोग सोचेंगे एक तरफा वन वे ट्रैफिक है, लिहाजा औरतों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ सुनाना चाहिए। बहुत दिन के बाद औरतों के लिए सुना रहा हूँ, वरना हमेशा शौहरों ही को सुनाता रहता हूँ। मेरे सामने चूँकि मर्द होते हैं इसलिए दूसरी तरफ ख्याल ही नहीं जाता। आज दिन में तकाजा हुआ कभी कभी औरतों को भी सुनाना चाहिए उनके जुम्मे शौहर के क्या हुकूक हैं, क्योंकि बाज़ ख़ानदानों में शौहर मजलूम है, औरतें जुल्म कर रही हैं। ऐसा भी हो रहा है औरतों ने सता के रखा हुआ है, शौहरों की ज़िंदगी तंग है उनसे। एक दफ़ा मौलाना शाह रालों साहब ने सुनाया एक घर में मियाँ बीवी हर वक्त लड़ते थे, बेचारा तंग आ चुका था। एक दिन वो पकौड़े पका रही थी, मियाँ बाहर से आया, बेचारे को भूख लग रही थी, वो पकौड़े खाने लगी। बीवी इस पर खूब चीखी चिल्लाई, खूब बुरा भला कहा, यहाँ तक कि बेचारा तंग आ गया। उसने दुआ दी, दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा या अल्लाह या तो मैं मर जाऊँ, और या जैसे ही उसने या कहा तो बीवी ने चमचा दिखा दिया जिससे पकौड़े पका रही थी और कहा या तो क्या, तुम्हारे डर के कहता या भी मैं ही मर जाऊँ। बेचारा कहने जा रहा था या मैं मर जाऊँ या मेरी बीवी मर जाए, और चमचे के डर से कहा या भी मैं ही मर जाऊँ। देखा आपने, जब औरत जालिम होती है तो शौहर भी उनसे डर जाते हैं। तीसरा मजमून चंद हदीस का है, उन्हें सुनाता हूँ, उसके बाद बयान ख़त्म हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी को सुनाने के लिए कोई काम करे अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐब सुनवाएंगे, और कोई शख्स मखलूक को दिखाने के लिए कोई काम करेगा कि लोग देखें और खुश हों और मेरा नाम हो जाए, तो ऐसे शख्स के ऐब अल्लाह ताला कयामत के रोज़ दिखलाएंगे। इसी का नाम रियाकारी है। इसलिए जो काम करो अल्लाह के लिए करो, ये समझ लो सारी मखलूक खुश होकर वाह वाह करे तो आपको एक ज़र्रा ना आराम दे सकती है ना तकलीफ़ पहुँचा सकती है। मखलूक के हाथ में ना इज्जत है ना जिल्लत है, ना मौत है ना हयात है, ना तंदरुस्ती है ना बीमारी है, फिर ऐसी आजिज़ मखलूक में क्या वाहवा तलाश कर रहे हो? अरे आह आह करो और अल्लाह को हासिल करो, कहाँ की वाहवा में पड़े हुए हो, जो वाहवा में पड़ा वो वाही हो गया, वाही के बाद तबाही हो गया। ऐसे ऐसे को लोग कहेंगे क्या वाही तबाही बक रहे हो, मखलूक की वाहवा में मत पड़ो, अल्लाह पर नज़र रखो। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं तुमको दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इनको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक किताबुल्लाह उसी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इनको समझने के लिए उलमाए कराम चाहिए, कि आजकल की जो डॉक्टरें पैदा हो गई हैं ख़वातीन, इनके बयान नहीं सुननी चाहिए ना इनके बयान में जाना चाहिए, डॉक्टर हाशमी फना फना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स नेक रास्ता निकाले इस पर लोग चलेंगे इस शख्स को भी इसका सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर चलेंगे इसका सवाब भी इस नेक रास्ता निकालने वाले को मिलेगा। अगर कोई ऐसा बुरा काम करेगा दूसरे भी इस बुरे काम की नकल करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी वो गुनाह का काम होगा
تو وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس برائی کی بنیاد ڈالی تھی وہ سارا گناہ اس کو بھی لوٹ کر آئے گا. اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اے اللہ ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہوئی ہو, ایسی خطا نہ ہو جس کی نحوست سے آپ کے دوسرے بندے بھی خطا کرنے کے عادی بن جائیں. ایسی کوئی گناہ ہم سے ہو گئی ہو تو آپ ہمیں بھی معاف کر دیں اور اس کے نقصانات لازمہ متعدیہ کی بھی اپنی شاعن شان تلافی فرما دیجئے کہ ہمارا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے اور آگے بھی نہ پھیلے. جو اس طرح دعا کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے غضب سے بچ جائے گا. اللہ کی شان بڑی ہے, وہ آگے اس برائی کو بڑھنے نہیں دیں گے. اسی طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تک قرض کے ادا کرنے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر مہلت دے دو تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے ہر روز اتنا روپیہ خراب کیا. جب وعدے کا وقت آ گیا, مثلا اس نے کہا تھا میں 3 مہینے میں قرض ادا کر دوں گا, 3 مہینے وہ نہیں دے سکا تو آپ نے مزید مہلت دے دی, تو ہر روز ایسے ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے اس سے دگنا روپیہ خیرات کر دیا ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو نہ دوسروں کے لیے. ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور قبول ہو جائے. جیسے بعض لوگ پریشانی سے عاجز ہو کر کہہ دیتے ہیں یا اللہ زندگی سے بہتر ہے موت ہی دے دیں. ارے بھائی ابھی آخرت کی کون سی تیاری کی ہے, ابھی تو زندگی مانگو, روزہ نماز کرو, کچھ توبہ استغفار کرو. اس لیے کبھی بد دعا نہ کرو مبادہ کے بعد میں پچھتانا پڑے. جیسے ایک بڑھیا نے کہا تھا, یا اللہ میرے اس جوان بیٹے کو اچھا کر دیں, اگر اس کا وقت ہی آ گیا تو اس کے بدلے مجھ کو اٹھا لے کیونکہ میں کافی جی چکی ہوں, زندگی میں نے بہت دیکھ لی ہے, گرمی سردی بہار وغیرہ, اب میرا زندگی سے جی بھی اکتا گیا ہے, اب مجھے کیا دیکھنا ہے, اس کو زندگی دے دیں. تو اتنے میں ایک گائے جس نے مٹکے میں منہ ڈالا تھا, مٹکا اس کی گردن میں پھنس گیا تھا, اب گائے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو بدحواس پریشان بھاگی بھاگی پھر رہی تھی کہ کیا مصیبت آ گئی ہے. اسی بدحواسی میں وہ اس بڑھیا کے گھر گھس گئی. جب اس بڑھیا نے دیکھا کہ نیچے تو ٹانگیں ہیں اوپر مٹکا, سمجھی یہی اسرائیل علیہ السلام ہے کیونکہ اس نے نہ کوئی جانور دیکھا تھا نہ آدمی, تو فوراً کہنے لگی, ارے میری رون مت نکالنا, وہ میرا بیٹا لیٹا ہے اس کی جان لے لو, جان ایسی پیاری ہے کہ ابھی تو دعا کری تھی یا اللہ میری جان لے لیجیے, میرے بیٹے کو اچھا کر دے. لیکن جب گائے بدصورت اسرائیل نظر آئی تو کہنے لگی, اے اسرائیل علیہ السلام آپ میری جان نہ لیجیے, میرا بیٹا لیٹا ہے اس کی جان لے لیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا, تم جانتے ہو سب سے زیادہ غریب کون ہے, مفلس کون ہے؟ عرض کیا, ہم میں سے مفلس وہ کہلاتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں. آپ نے فرمایا, میری امت میں سب سے زیادہ مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن بہت نمازیں لے کر آئیں گے, بہت روزے لے کر آئیں گے, بہت صدقات لے کر آئیں گے. اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال اڑایا ہوگا, کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا, تو ان سب کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اور نیکیاں ختم ہونے پر بھی ابھی کچھ حق باقی ہوگا تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے, پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. لہٰذا اپنی کمائی کی بھی فکر رکھو کہ کسی غیبت کر کے, کسی پر ظلم کر کے کہیں گواہی تو نہیں ہے. فرمایا, اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. مگر اگر ماں باپ اللہ کی ناراضگی والی باتیں کہیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی, ورنہ ماں باپ کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہر جمعرات کو ہر آدمی کے اعمال عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. پھر فرمایا, جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سن لیجئے بھائی بہت اہم حدیث ہے یہ, جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا, اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا. مطلب یہ کہ پڑوسیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا مت کرو, برداشت کرو, معاف کر دو, یہ پڑوسی ہے, پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے. یعنی اگر اچھے اخلاق ہیں تو اچھے اخلاق کی برکت سے گناہ ایسے پگھل جاتے ہیں جیسے نمک پر پانی ڈال دو تو نمک پگھل جاتا ہے. ایسے ہی جس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں, اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, اس کے گناہ بھی اس طرح پگھل جاتے ہیں. اور بد اخلاقی کرنا, مثلا ہر ایک سے لڑ رہا ہے, ہر ایک سے منہ پھلا رہا ہے, تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ کر رہا ہے, ابے طبے سے بات کر رہا ہے, جھڑک رہا ہے, یہ بد اخلاقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. یعنی شہد میں اگر سرکہ ڈال دو ساری مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. یہ سب احادیث خوش اخلاقی پر ہیں. فرمایا, سب سے زیادہ پیارا قیامت کے دن میری امت کے لوگوں میں اور سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جس سے اخلاق اچھے ہوں گے. بعض لوگ تسبیح اشراق چاش سب پڑھتے ہیں, اللہ کے ساتھ تو لگے ہوئے ہیں, اب بندوں کے ساتھ ان کے اندر وہ حوصلہ اور بلندی اخلاق نظر نہیں آتے، یہ چیز احباب میں محسوس نہیں ہوتی، مجھے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ والوں سے دعا کروانی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمت کرے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ خدا سے کیا نہیں ملتا، جو مانگے انشاءاللہ ملتا ہے، جو کمی ہو بزرگوں سے مشورہ کر لیں، ہمت سے عمل کریں۔ کچھ دن تکلف سے عمل کرتے کرتے ویسے ہی عادت بن جاتی ہے۔ آپ بتلائیے، جو پہلے دن بیڑی پیتا ہے یا کچھ تمباکو کھا لے، جس نے کبھی تمباکو نہیں کھایا ہو، دیکھو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، چکر آئے گا یا متلی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک صاحب چھالیے بھی کھائے تھے، تمباکو بھی کھائے تھے، تو انہوں نے مجھے بھی دے دی، مجھے کیا، میں سمجھا چھالیے ہوگی، چھالی نہیں سونف تھی، تو میں نے کھا لی، وہ تمباکو تھا۔ ایسی میری حالت ہو گئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو پھر میں آئندہ ارادہ کر لیا، ہم تمباکو والوں سے کبھی کچھ مانگوں گا میں نہیں۔ متلی الٹی آنے لگی، عجیب سی حالت ہو گئی۔ لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈال لی، ایک مہینے تک کھا لے، اس کے بعد تمباکو نہ ملنے سے پریشانی ہوگی، مگر تمباکو کی عادت اچھی نہیں ہے۔ ایسے ہی دوستوں، جب بری عادت کا یہ حال ہے، تو اچھی بات بار بار کرنے سے اچھی بات کی عادت کیوں نہیں پڑے گی؟ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ پان کھانا جائز نہیں، مطلب یہ کہ پان تمباکو کا نہ کھانا تو ضرور افضل ہے، پر جن کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ بغیر پان کھائے وہ شدید قبض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا پخانہ ہی نہیں اترتا، تو ان کو کیسے پان چھڑوا دوں؟ ایک صاحب سے میں نے کہا بیڑی سگریٹ نہ پیا کریں، کہنے لگے بہت سے علماء پان تمباکو کھاتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ حالانکہ سگریٹ میں اور پان میں بہت فرق ہے، پان بعض اہل علم کے شعار میں داخل ہے، سگریٹ کسی ولی اللہ کے شعار میں داخل نہیں ہے۔ بیڑی پر یاد آیا، ابھی میں حیدرآباد گیا جہاں میں نے قیام کیا، وہ مجھ سے بیعت ہیں، من کے برادر نسبتی دوسرے پیر سے بیعت ہیں، دوسرے پیر سے بیعت تھے، وہ آئے بھی ہوئے تھے، تو میزبان کا 10-12 سال کا لڑکا جو حس کر رہا ہے، اس نے کہا ابا آپ کے پیر جو آتے ہیں ان کی تو ایک مٹھی داڑھی ہے، ان کو کبھی میں نے بیڑی پیتے نہیں دیکھا، اور ماموں صاحب کے پیر کو میں نے دیکھا کہ بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، سینما بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ہمارے ساتھ عشاء کی نماز جب ہوتی ہے تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد بھی نہیں جاتے۔ ابا کیا ایسا بھی پیر ہوتا ہے کہیں؟ بتائیے، 10 سال کا بھانجا اپنے ماموں سے کہہ رہا تھا کہ ماموں جان یہ بیڑی پینے والا داڑھی بھی نہیں رکھتا، سینما بھی دیکھتا ہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، مسجد بھی نہیں جاتا، یہ کیسا پیر ہے؟ اس کے ماموں نے کہا یہ پیر نہیں ہے، اس کے باپ دادا بڑے پیر تھے، میں تو خاندانی پیر کی وجہ سے ان سے بیعت ہوا ہوں۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے ان سے کہا پائلٹ کا بچہ کیا پائلٹ ہو سکتا ہے؟ ہوائی جہاز اڑانا نہ سیکھا ہو، ڈرائیور کا بچہ ڈرائیور ہو سکتا ہے جب تک موٹر چلانا نہ سیکھے؟ ڈاکٹر کا بچہ جو پتنگ اڑا رہا ہے، سبزی منڈی میں آلو بیچ رہا ہے، ڈاکٹر نہیں تو کیا تم اپنے جسم کا علاج اس سے کرواؤ گے؟ ڈاکٹر کے بیٹے سے ڈاکٹر نہیں علاج نہیں کرا سکتے، اور پیر کا بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، بیڑی پی رہا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، سنیما دیکھ رہا ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہوئے شرم آنی چاہیے؟ امید تو ہے کہ انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اور فرمایا مخلوق خدا پر نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بے شک اللہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور پسند کرتے ہیں نرمی کرنے والے کو۔ مخلوق خدا پر شفقت اور نرمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی کرنے والے کو نہیں دیتے، جو نرمی کرنے والے کو دیتے ہیں، اور نرمی کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ زیادہ پیار کرتا ہے، انعامات دیتا ہے۔ سخت مزاج آدمی کو انعامات نہیں دیتا، لیکن دیکھو بھائی، جو اللہ کے لیے سختیاں ہوتی ہیں مستثنا ہیں، بلکہ وہاں سختی کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر دین کے لیے جہاد ہو رہا ہو، تو وہاں دشمن اسلام دین کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، نرمی تھوڑی ہے، یا بعض مشائق اصلاح کے لیے اپنے متعلقین پر سختی کرتے ہیں، تو سختی نہیں ہے بلکہ لطف و کرم ہے، کیونکہ اس کا مقصد اصلاح ہے اور ان کو اللہ والا بنانا ہے، اس کو سمجھو۔ بعض مواقع سختی کے ہوتے ہیں، ان میں بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جہاں دین کا معاملہ آتا تھا کوئی رعایت نہیں فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اللہ والوں کی سختیوں کو سمجھنا چاہیے، علماء دین سے پوچھو کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور سختی کیا ہوتی ہے، مگر عام حالات میں شفقت ہی شفقت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کبھی کسی ولی اللہ کو انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے کسی سے انتقام نہ لو، معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ دیکھیں کتنی اچھی بات حضرت نے فرما دی، اللہ والے کبھی ڈانٹتے ہیں سب مریدین کو، اس کا مطلب وہ لطف و کرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ڈانٹیں گے نہیں تو خائن ہو جائیں گے، خیانت ہو جائے گی۔ آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، آیت میں الجبار علم القرآن نہیں آیا، القہار و علم القرآن نہیں ہے، 99 ناموں میں سے رحمان کیوں نازل فرمایا؟ معلوم ہوا معلم اور مربی کو شان رحمت رکھنی چاہیے۔ ایک بستی میں قاری صاحب نے بچے کو ایسا گھونسا مارا، اس بچے کا وہیں ہارٹ فیل ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس بستی کے تمام لوگوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرانا قرآن پڑھانا چھوڑ دیا. کتنا بڑا نقصان پہنچا. اس لیے معلمین کو چاہیے، مربین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، دینی پیشواؤں کو چاہیے شفقت اور شان رحمت اپنے اوپر غالب رکھیں. اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ، تو ہمارے شیخ تو فرماتے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی ہیں، تو بیٹوں پہ بھی شفقت کریں، بیٹیوں پہ تو اور زیادہ کریں. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور بالکل پھول کی طرح ہوتی ہیں، ان کو نرمی سے پیار سے سمجھائیں. یہ بات شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. ہم لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جو باتیں سنائی گئی ہیں سب سے زیادہ محتاج آپ کے سامنے خطاب کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اختر کو، آپ سب لوگوں کو، تمام سامعین کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اپنا بنا لے. آج کافی باتیں بیان ہوئیں. کوئی بات کسی وقت کوئی اثر کر جائے. میں نے بھی اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ لی. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ قرآن و حدیث کی باتیں سنائی گئیں، اخلاق کی باتیں، حقوق کی باتیں سنائی گئیں. اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، اے اللہ ساری فضیلتوں سے محروم ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. آپ نے ایمان کی دولت دی ہے مگر ان سب باتوں پر عمل نہیں کرتے. آج سے ہمیں عمل کی توفیق دے دے، ہمیں کم از کم نرمی کی توفیق دے دے، شفقت کی توفیق دے دے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اچھے اخلاق والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں بہت اچھے اخلاق والا بنا دیجئے. اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ادا فرما. ہماری ماں بہن بیٹیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شریف پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. انٹرنیٹ کے فتنے سے، اسمارٹ فون کے فتنے سے بچا لیجئے. اس کو خوف خدا رکھتے ہوئے استعمال کرنے کی ضرورت کے وقت توفیق عطا فرما. بلا ضرورت ادھر ادھر جانے سے بچا لیجئے. اے اللہ کیونکہ آپ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بات ہمارے دل میں اتار دیجئے کہ آپ ہمیں خلوت میں، جلوت میں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جس وقت ہم اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، زمین گواہ بن رہی ہوتی ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. آپ ہمیں معاف فرما لیجئے. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اے اللہ موسم کو عافیت والا کروا فرما دیجئے، عافیت والا موسم فرما دیجئے. جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ جو ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے. تو قحط تو نہیں پڑ رہا، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو سب چیزیں مہنگی ہو گئیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اس کی برکت سے مہنگائی کو سستائی سے بدل دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے، ہمیں معاف بھی فرما دیجئے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم گناہوں سے سب توبہ کریں، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ. اس کی برکت سے سستائی ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. دونوں جہانوں کی خیریں عطا فرما، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اس کی جو پریشانی ہے دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما. پاکستان کی ایک ان زمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اس گھر میں، میرے گھر میں، ہم سب کے گھروں میں خوب خیر و برکت ڈال دیجئے، خوب برکتیں ڈال دیجئے، خوب خیر و برکت ڈال دیجئے. سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے. وصلی اللہ علیہ نبی الامی. آمین یا رحمان الرحیم.